اتوار 22 نومبر سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں تاحال ہائی الرٹ. مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشن جاری. شہریوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟
میٹرو اسی طرح بند ہے. لوگوں کو ایڈوائز کی جا رہی ہے آج بھی کہ وہ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. پیرس حملوں میں ملوث اہم مشتبہ ملزم کے بھائی نے اس پر زور دیا ہے کہ وہ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دے. صلاح عبدالسلام پیرس حملوں کے بعد حکام کے مطابق واحد زندہ بچ جانے والا ملزم ہے اور برسلز میں ان کی تلاش جاری ہے. برسلز کی پولیس نے کہا ہے کہ عبدالسلام کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر کئی مشتبہ شدت پسندوں کی تلاش بھی ہے. برسلز کے مرکزی علاقے میں ریسٹورینٹس اور دیگر مقامات بند کر دیے گئے ہیں. سڑکوں پر فوج کے دستے گشت کر رہے ہیں. حکام نے زیر زمین ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی بند کر دیا ہے. بیلجیم کے وزیر خارجہ ڈیڈیئر رائنڈرز نے کہا ہے حکام کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے لیے کافی شواہد ہیں کہ ایک فوری خطرہ موجود ہے. لہٰذا برسلز میں لوگوں کی حفاظت کے لیے بڑھائے گئے سیکیورٹی کے اقدامات ایک معمول کی کارروائی ہے، لیکن خطرے کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی معمول کی زندگی کو متاثر کیے بغیر ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے. ہم جانتے ہیں کہ زیر زمین میٹرو ٹرین کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ تھے بیلجیم کے وزیر خارجہ. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں امریکہ اور اس کے اتحادی کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور بالآخر دولت اسلامیہ کو تباہ کر دیں گے. امریکی صدر آج کوالالمپور میں ایشیا بحر الکاہل میں شامل ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں.
The most powerful tool we have to fight ISIS is to say that we're not afraid.
ہمارے پاس دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ نہیں ہیں. انہیں اپنے ہی تصورات میں اتنا آگے نہیں بڑھنے دیں گے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ وہ بہت اہم کام کر رہے ہیں. وہ قاتلوں کا ایک جتھا ہے. یہ تھے امریکی صدر کے الفاظ. روس میں انسداد دہشت گردی کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران 11 اسلامی شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. یہ کارروائی روس کے شمال میں کی گئی ہے. حکام نے کہا ہے کہ یہ شدت پسند ایک مسلح گروہ کے رکن تھے جس نے دولت اسلامیہ سے وفاداری اور حمایت کا اعلان کر رکھا ہے. روس کے شمال میں ایک گروہ القاعدہ سے منسلک ہے اور ایک مقامی جہادی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ جن 11 افراد کو مارا گیا ہے ان کا تعلق دولت اسلامیہ سے نہیں ہے. برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن اس ہفتے اراکین پارلیمان کے سامنے دولت اسلامیہ کے خلاف اور شام کے متعلق اپنی حکمت عملی پیش کریں گے. مختلف پارٹیز پر مبنی خارجہ امور کی کمیٹی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ شام میں برطانوی سرگرمی کو بغیر کسی جامع منصوبے کے مزید وسعت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ نئی کوشش تمام پارٹیز کے رکن پارلیمان کو شام میں برطانیہ کے ایکشن کے بارے میں راضی کرنے پر مرکوز رہے گی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی حفیظ الرحمان کو قتل کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں اس ماہ یہ دوسرے صحافی کا قتل ہے. عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یہ واقعہ آج صبح کوہاٹ کے علاقے کالو خان بانڈا چوک پر پیش آیا. پولیس کے مطابق حفیظ الرحمان موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ حفیظ الرحمان کو کہیں سے کوئی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھی. حفیظ الرحمان نوائے ایشیا کے نام سے اپنا اخبار شائع کرتے تھے اور نجی ٹی وی چینل نیو نیوز کے کوہاٹ میں نمائندہ تھے. رواں ماہ کے آغاز میں اسی نجی ٹی وی چینل کے ٹانک میں موجود نمائندے زمان محسود کو ٹانک میں قتل کیا گیا تھا.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش میں حزب مخالف کے دو رہنماؤں کو پھانسی دیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 1974 میں کیے گئے معاہدے کے مطابق مفاہمتی انداز اپنائے. ذیشان حیدر.
دفتر خارجہ کے ترجمان نے بنگلہ دیش میں 9 اپریل 1974 میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت بنگلہ دیش میں مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان 1971 کے سانحے کے تناظر میں بنگلہ دیش میں جاری متعصب عدالتی کارروائی سے متعلق عالمی برادری کے رد عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. پھانسی کی سزا پانے والے صلاح الدین قادر چودھری 6 بار رکن پارلیمان رہ چکے تھے، جبکہ علی احسن محمد مجاہد بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے.
میانمار میں فیروزے کی کان میں مٹی کا تودا زمین میں دھس جانے سے کم 90 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ہمیرا کمل.
خبر رساں ادارے کہتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ریسکیو اہلکار لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں. اس سے قبل ایک مقامی شخص نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس نے سنیچر کے روز اندھیرا چھانے سے پہلے تک 50 سے زیادہ لاشیں دیکھی ہیں جنہیں ملبے سے نکالا جا رہا ہے. یہ واضح نہیں کہ فیروزے کی کانوں سے نکلنے والے فضلے کا ڈھیر کیوں کر اچانک زمین میں دھس گیا. تاہم میانمار کی شمالی ریاست کاچن میں جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے وہ ایک دشوار گزار اور دور افتادہ علاقہ ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت.
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ لڑکیاں چلیں, ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں.
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. صدر اوباما کا دولت اسلامیہ کو نیست و نابود کرنے کا اعلان. افغانستان سے کن کی تیبتے پاکستان لا کر دفنائی گئیں. ان کے علاوہ پروگرام میں دوسرے اہم موضوعات پر بھی بات ہوگی. ذرا آگے چل کر پہلے اس خبر کی تفصیل کے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آج بھی ہائی الرٹ برقرار ہے اور پیرس حملوں کے اہم ملزم صالح عبدالسلام سمیت مشتبہ افراد کی تلاش سرگرمی سے جاری ہے, جبکہ بعض مشتبہ افراد کو حراست میں لیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. حکومت نے گزشتہ روز شدت پسند حملوں کے فوری خدشے کے پیش نظر برسلز میں خطرے کی سطح کو انتہائی درجے پر لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے تمام سیکیورٹی اداروں کو انتہائی چوکنا رہنے کا حکم دیا تھا. میں نے اب سے کچھ دیر قبل برسلز میں صحافی خالد حمید فاروقی سے رابطہ کیا اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جاننا چاہا.
سب سے پہلے تو کہ عبدالسلام اب بھی مفرور ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سوسائڈ جیکٹ پہن رکھی ہے, تو اس وجہ سے اور بھی خطرات لاحق ہیں شہر کو. جو سیکیورٹی کا لیول ہے وہ 4 ہائیسٹ لیول وہ بدستور قائم ہے اور 5 بجے شام تک آج, اور میٹرو اسی طرح بند ہے. لوگوں کو ایڈوائز کی جا رہی ہے آج بھی کہ وہ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. فوج بدستور سڑکوں کا گشت کر رہی ہے اور تمام لینڈ مارک پر کھڑی ہوئی ہے.
اچھا بتائیے کہ یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ہائی الرٹ ہے, آپ نے بتایا کہ صالح عبدالسلام اب بھی مفرور ہیں, کیا اس علاقے کی نشان ہو سکی ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ کہاں ہو سکتے ہیں برسلز میں؟
ہاں, پولیس کا اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے اور اسی پہ کنسنٹریشن بھی ساری ہے. مولنبیک کمیون جو کہلاتا ہے, جہاں پر بہت بڑی تعداد میں مراکش اوریجن کے لوگ رہتے ہیں, یہ ایک خاص جگہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد عربوں کی ہے, اور پولیس کا خیال ہے کہ وہ وہیں کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بذریعہ اسکائپ انٹرنیٹ جو ہے وہ میسج بھی کیا ہے اور بات چیت بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس کو ان کا نہ ملنا خود بہت بڑی حیرانی کا سبب ہے, اور لوگوں کے عدم تحفظ میں خاصا اضافہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس اور فوج لگانے کے باوجود ایک چھوٹے سے علاقے کو میں سے جو ہے وہ ایک شخص کو تلاش نہیں کیا جا سکا.
تو پولیس کو کتنا یقین ہے, کتنے وثوق سے وہ کہہ سکتی ہے کہ یہاں جو شخص چھپا ہوا ہے وہ صالح عبدالسلام ہی ہے؟
یہ بہت زیادہ سٹریس کیا جاتا ہے کہ پولیس کی طرف سے کہ اسی علاقے میں وہ چھپے ہوئے ہیں. وہ پیٹرول پمپ جنہیں صالح عبدالسلام استعمال کرتے رہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے, ان پیٹرول پمپ سے تو کل جو ہے وہ تقریب 3 بجے دوپہر کے قریب 6 پاکستانی برٹش سٹیزن پاکستانی اوریجن کے 3 پرانی ایمبولینسوں کو جس کو انہوں نے پہن میں تبدیل کیا تھا وہاں سے گزر رہے تھے. برسلز کے جو باہر کا علاقہ ہے باور, وہاں سے کوئی 30 کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب برسلز سے ان کو گرفتار کیا, ان کے فنگر پرنٹس لیے, ان کے انٹرویوز کیے اور انہیں لاک اپ کیا.
تو خالد فاروقی, آپ نے کہا کہ پاکستانی نژاد 6 برطانوی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, ان کے پاس کوئی, کیوں وہ مشتبہ ہوئے, ان پر شک کیوں ہوا؟
اصل میں شک یہ ہوا کہ یہ 3 وین جو ہیں وہ اس میں کھانا بھی تھا, کپڑے بھی تھے, اور وہ خاص حریے کے لوگ تھے اور پولیس جو ہے اس کا سرچ آپریشن جاری تھا, ہائیسٹ الرٹ ہے. اس طرح کے لوگ جو عرب لگتے ہوں شکل سے یا پاکستانی لگتے ہوں, اور پولیس جب اتنی ہائیسٹ الرٹ پہ ہو تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ ان کو روکا گیا, پولیس اسٹیشن بھی لے جایا گیا, ان کو فنگر پرنٹس, اور ان میں سے ایک شخص بتایا جاتا ہے کہ برٹش پولیس کی نگرانی میں, یا اٹ از نون ٹو برٹش پولیس, تو وہ بھی کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا گیا.
اچھا یہ بتائیے کہ بیلجیم خود تو ظاہر ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے اور دیگر یورپی ملکوں میں گھرا ہوا ہے, تو یہ بیلجیم خود کر رہا ہے, یعنی بیلجیم کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ سب آپریشن خود کر رہی ہیں, یا اس میں یورپی ممالک کی مدد بھی انہیں حاصل ہے؟
یہ یورپین آپریشن ایک حد تک ہے, اور فرینچ خاص طور پہ اس میں بہت بڑی تعداد میں شریک ہیں. فرینچ ڈیٹیکٹیو اور بیلجیم ڈیٹیکٹیو ساتھ مل کے یہ آپریشن کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جرمن پولیس سے بھی ان کی کمیونیکیشن ہے. بارڈر کو ملنے والے تمام ممالک سے, نیدرلینڈ, جرمنی, فرانس, بیلجیم اور لکسمبرگ, بیلجیم ان تمام ملکوں سے کوارڈینیشن میں ہے, اور پوری طرح کوآپریشن یورپین لیول پہ ہو رہا ہے.
برسلز کی صورتحال کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے صحافی خالد حمید فاروقی. صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں کسی رو رعایت سے کام نہیں لیں گے, اور عالمی اتحاد مل کر بالآخر دولت اسلامیہ کو تباہ کر دے گا. گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی, اور اس قرارداد میں تمام رکن ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کریں. برطانوی وزیر اعظم نے بھی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا تھا, اور توقع ہے کہ اس بارے میں وہ اپنی حکمت عملی آئندہ چند روز میں واضح کریں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک سے سنتے ہیں. یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
امریکہ عالمی اتحاد کی قیادت جاری رکھے گا. ہم زمینی لڑائی لڑنے والے مقامی اتحادیوں کے ساتھ مل کر تمام محاذوں پر اپنی حکمت عملی تیز کر رہے ہیں. ہم دولت اسلامیہ کو عراق اور شام میں اس کے زیر قبضہ علاقوں سے پیچھے دھکیل دیں گے. ہم اس دہشت گرد گروہ کو تباہ کر دیں گے.
یہ امریکی صدر براک اوباما ہے جو آج کوالالمپور میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیرس حملوں جیسی دہشت گرد کاروائیوں کو ایک نئے معمول کے طور پر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور ان انتہا پسندوں کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے انہیں مات دی جائے گی. انہوں نے کہا,
ہمارا اتحاد ذرا بھی نرمی نہیں برتے گا. ہم ریستورانوں, ہوٹلوں اور تھیٹروں پر دہشت گردوں کے حملے برداشت نہیں کریں گے. وہ ہمیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے, اس لیے ان حربوں سے دہشت زدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم پریشان ہو کر اپنی حکمت عملی بدل دیں. ہم اتحادیوں کو چھوڑ دیں اور شکست مان لیں, اور ایک صدر کی حیثیت سے میں یہ نہیں ہونے دوں گا.
اس سے قبل گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں تمام ممبر ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں شامل ہوں. یہ قرارداد پیرس حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں فرانس کی جانب سے پیش کی گئی تھی, اور اس میں دولت اسلامیہ کو ایک غیر معمولی عالمی خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کاروائیوں کو مربوط انداز میں دگنا کرنے کو کہا گیا ہے. آج صدر اوباما نے بھی دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی حکمت عملی اور پیرس حملوں پر عالمی تشویش پر بات کی. انہوں نے دولت اسلامیہ کے ممکنہ حملوں سے خوفزدہ لوگوں سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ اپنے معمولات زندگی جاری رکھے, تاکہ ان دہشت گردوں کو یہ پیغام ملے کہ وہ اس خوف کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں.
دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار یہ ہے کہ ہم خوف کو حاوی نہ ہونے دیں, تاکہ ان کا یہ وہم کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں دور ہو جائے. وہ صرف قاتلوں کا ایک جھمکٹا ہے.
صدر اوباما نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر نام نہاد دولت اسلامیہ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. انہوں نے کہا,
ہم ان سے وہ زمین چھین لیں گے جس پر وہ اس وقت قابض ہیں. ہم ان کی مالی مدد کے تمام راستے محدود کر دیں گے. ہم ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں گے, ان کا نیٹورک تباہ کر دیں گے اور سپلائی لائن منقطع کر دیں گے, اور بالآخر ہم انہیں ختم کر دیں گے.
उधर तवक्को है कि बरतानिया भी शाम में कार्रवाई का हिस्सा बनने से मुतालिक अपनी हिकमत आमली आइंदा चंद रोज में वाजह कर देगा। मुख्तलिफ पार्टियों पर मुबनी बरतानिया की खारजा उमूर की कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि बरतानिया को किसी जामे आलमी मनसूबे के बगैर शाम में मुश्तरका कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ताहम ख्याल है कि वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ऐवान नुमाइंदगान को इस बात पर राजी करने की कोशिश करेंगे कि शाम में बरतानवी फौज कशी जारी रह सके।
बीबीसी के नामनगारों के मुरासलों का खुलासा आपने मासूमा मलिक से सुना। और अब पाकिस्तान चलते हैं, जहां सोशल मीडिया या समाजी ज़राया अबलाग पर शाया होने वाली बाज इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर में सरहद पार अफगानिस्तान से बाज अफराद की मैयतें लाकर दफनाई गई हैं। मैंने इन खबरों की तफसील जानने के लिए जब पेशावर में सीनियर सहाफी और तजिया निगार रहीमुल्ला यूसुफजई से राबता किया तो उन्होंने बताया,
कोई रस्मी तौर पर इसके बारे में मालूमात देने को तैयार नहीं है, लेकिन इत्तलात ये है कि वाकई कुछ मैयतें आई हैं। मुख्तलिफ तादाद का जिक्र हो रहा है, कोई कह रहा है 18 हैं, कोई कह रहा है 21 है, कोई कह रहे हैं 40 से ज्यादा हैं। कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं है। अलबत्ता ये है कि लोअर दीर का जो जिला है, कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ देहात में मैयतें आई हैं और तेमरगरा में इज्तिमाई जनाजा भी इनका पड़ा गया था।
तो ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं हो सका है कि इन लोगों का ताल्लुक किन तंजीमों से है और ये लोग कौन थे?
ये अब इनके बारे में हमें सही मालूमात नहीं है कि ये जो लोग वहाँ मारे गए, किसी जंग में मारे गए, ड्रोन हमले में मारे गए या किसी और वाकये में इनकी मौत हुई, इसके बारे में ये इत्तला नहीं है। और ये भी मालूम नहीं है कि ये कौन सी तंजीम में थे या ये वहाँ रोजगार के लिए गए थे या वो जंग के लिए गए थे। तो मेरे ख्याल में ये मालूमात शायद फिलहाल तो मुयस्सर नहीं है, लेकिन उनके जो खानदान हैं उनसे जब रबते होंगे तो फिर मालूम होगा कि ये लोग कब गए थे, कैसे गए थे और इनकी मौत किन हालात में हुई। ये भी हम सुन रहे हैं 3 इनमें से कुछ अहम लोग थे तो उनकी लाशें अभी तक पाकिस्तान नहीं भिजवाई गई, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं।
तो हतमी तौर पे उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आया ये लोग शिद्दत पसंद थे जो वहाँ किसी जंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे, या ये कि रोजगार की तलाश में गए थे और किसी हादसे का या किसी ग्रोह की लड़ाई के दरमियान आ गए और हलाक हुए।
हाँ देखें, ये बातें वाजह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लगता ये है कि इनमें से कुछ जो थे वो तो जंग के लिए गए थे, वो शिद्दत पसंद थे और यहाँ आपको पता है कि कई पाकिस्तानी या अफगानिस्तान में जाकर पहले भी जंग में हिस्सा लेते रहे हैं। अफगानिस्तान में जब मुजाहिदीन की जंग थी उसमें भी पाकिस्तानी गए थे, तालिबान के साथ भी गए थे, फिर ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो यहाँ स्वात में पूरे मलकन डिवीजन में उनका काफ़ी असर था, फिर उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई हुई, इनमें से भी कई सौ लोग अफगानिस्तान फरार हो गए। तो ये सारे इम्कानात हैं कि इनमें से कुछ लोग मारे गए हैं। ये जो पाकिस्तानी तालिबान हैं तो ये तो इनके बारे में तो पाकिस्तान की हुकूमत भी ये कहती है कि ये नूरिस्तान, कूनड़ और निंगरहार के सूबों में हैं। ये आप देखें कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि तकरीबन 30,000 अफगान जो हैं वो रोज़ाना पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और अक्सर जो हैं उनके पास कोई भी वीज़ा नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ये बॉर्डर का जो मसला है इसको कंट्रोल करने का, महफूज बनाने का, ये बहुत ही पुराना एक मसला है। इसको हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई और अफगान हुकूमत जो है वो शायद ऐसा नहीं चाहती।
तो पाकिस्तान की तरफ से जो हालिया महीनों में बल्कि गुज़श्ता साल डेढ़ साल से जो ऑपरेशंस हो रहे हैं कबायली इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे हिस्सों में ज़रब अज़ब है और इस तरह की दूसरे, इनसे यानी इन ऑपरेशंस का भी कोई खातिर खा नतीजा फिर इस सरहद पार आमदो रफ्त को कंट्रोल करने में नज़र नहीं आता कि कोई खास कामयाबी हासिल हो सकी है?
हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ, वरना ये फिर जाहिर है इतने लोग ना आते और इतने लोग ना जाते। इसके लिए कोशिशें हुई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 700 سے زیادہ پاکستان نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے پاکستانی قبائلی علاقے میں اور افغانستان کی بارڈر کے اوپر. پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ افغانستان کی طرف سرحد کے اس پار 100 سے بھی کم چیک پوائنٹس ہیں. تو پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں بھی چیک پوسٹوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کیا جا سکے. تو ایسا ہوا نہیں ہے, اور میں یہ پھر کہتا ہوں کہ یہ تب ہوگا جب دونوں ملک آپس میں تعاون کریں گے.
پاکستان میں صبح خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں سرحد پار افغانستان سے لائی گئی میتوں کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے پشاور سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی. اور صبح خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی حفیظ الرحمان کو قتل کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں رواں ماہ کے دوران صحافیوں کا یہ دوسرا قتل ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یہ واقعہ آج صبح کوہاٹ کے علاقے کالو خان بانڈا چوک پر پیش آیا. پولیس کے مطابق حفیظ الرحمان موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی. ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ حفیظ الرحمان اکثر گاڑی میں جاتے تھے لیکن آج وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ حفیظ الرحمان کو کہیں سے کوئی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں. حفیظ الرحمان نوائے ایشیا کے نام سے اپنا اخبار شائع کرتے تھے اور نجی ٹی وی چینل نیو نیوز کے کوہاٹ میں نمائندہ تھے. اس کے علاوہ وہ ایک مقامی کیبل نیٹورک نیو سٹار کے مالک بھی تھے. خیال رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں اسی نجی ٹی وی چینل کے ٹانک میں موجود نمائندے زمان محسود کو ٹانک میں قتل کیا گیا تھا. وہ مختلف اخبارات کے ساتھ ساتھ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ایچ آر سی پی سے بھی وابستہ تھے. زمان محسود کے قتل پر بھی صحافیوں نے احتجاج کیا تھا. صبح خیبر پختونخوا کے صحافتی تنظیموں نے حفیظ الرحمان کی ہلاکت پر شدید غم اور غصے کا اظہار کیا اور احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کو صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک صوبہ قرار دیا گیا تھا, جہاں گزشتہ چند سالوں میں 15 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر بلوچستان صحافیوں کے لیے خطرناک رہا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال 2000 کے بعد سے پاکستان میں کوئی 100 صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے کارکنوں کو قتل کیا جا چکا ہے, جبکہ 2000 صحافی ایسے ہیں جنہیں یا تو زخمی کیا گیا, تشدد کیا گیا یا انہیں حب سے بے جا میں رکھا گیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب اس خبر کی مزید تفصیل کے بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کے دو رہنماؤں کو پھانسی دیے جانے پر پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 9 اپریل 1974 کے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے مفاہمتی انداز اپنائے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
بنگلہ دیش میں سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب حزب اختلاف کے دو رہنماؤں صلاح الدین قادر چودھری اور علی احسن محمد مجاہد کو سن 1971 میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب ہونے پر ڈھاکہ کے سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی. ان دونوں رہنماؤں پر قتل عام اور ریپ کا الزام تھا جس کی دونوں نے تردید کی تھی. بنگلہ دیش میں دی جانے والی پھانسیوں پر اتوار کو پاکستانی دفتر خارجہ نے تحریری بیان میں اس پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے بنگلہ دیش میں 9 اپریل 1974 میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت بنگلہ دیش میں مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان 1971 کے سانحے کے تناظر میں بنگلہ دیش میں جاری متعصب عدالتی کارروائی سے متعلق عالمی برادری کے رد عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں 1971 کے معاملات کو بھلا کر آگے بڑھنے کی سوچ اپنانے پر زور دیا گیا ہے اور اس سے خیر سگالی اور ہم آہنگی کو فروغ ملے گا. پھانسی کی سزا پانے والے صلاح الدین قادر چودھری ایک بااثر سیاستدان کے طور پر بھی جانے جاتے تھے اور وہ 6 بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے تھے, جبکہ علی احسن محمد مجاہد بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے. وزارت داخلہ کے مطابق دونوں افراد کو صدر عبدالحمید کی جانب سے رحم کی اپیل مسترد ہونے کے بعد پھانسی پر لٹکایا گیا. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے رواں ماہ کے آغاز میں دونوں رہنماؤں کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی تھی. صلاح الدین قادر چودھری بنگلہ دیش کی نیشنلسٹ پارٹی کے سینئر ترین رہنما تھے. دو سال قبل جنگی جرائم کے خصوصی ٹریبیونل نے ان پر قتل عام، آتش زدگی اور مذہب اور سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو ایذا پہنچانے کے 23 الزامات میں سے 9 میں مجرم ٹھہرایا تھا، جبکہ علی احسن محمد مجاہد جماعت اسلامیہ بنگلہ دیش کے جنرل سیکرٹری تھے، انہیں جولائی 2012 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان پر آزادی کی حمایت کرنے والے بنگلہ دیشی رہنماؤں اور دانشوروں کے قتل کا الزام تھا۔ ٹریبیونل نے انہیں اغوا اور قتل سمیت 5 الزامات میں مجرم ٹھہرایا تھا۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ سر فہرست ہیں اس وقت مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، پیرس کے ایک یرغمالی کی کہانی، گیتا کی گھر واپسی کہیں سیاسی فیصلہ تو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیربین لائیو سننا چاہیں، براہ راست سننا چاہیں، تو بھی پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے، کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔
جس طرح ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی، یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا ہے،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت۔
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے، مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی، الحمدللہ مجھے لڑکی نہیں تھی، جب سے میری بچی پیدا ہوئی میں تو اپنے سارے غم۔
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں، اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو، ٹی وی سیربین اور bbcurdu.com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
ملائیشیا میں بھارت نے پاکستان کو جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان کی جانب سے محمد یعقوب اور محمد دلبر نے 1-1 گول کیا، جبکہ بھارت کی جانب سے ہرمن پریت نے 4 اور ارمان قریشی اور منپریت سنگھ نے 1-1 گول کیا۔ ادھر نیلسن میں نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 3rd T20 International میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ انگلینڈ کے سابق کوچ پیٹر مورس نے جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین ایئن بیل کو ڈراپ کیے جانے کو مشکل فیصلہ قرار دیا ہے، جو پاکستان کے خلاف سیریز میں ان کی خراب کارکردگی کے باعث کیا گیا ہے۔ لندن میں جاری ATP ٹور فائنلز کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں روجر فیڈرر نے سٹین واورنکا کو 7-5 اور 6-3 سے شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے نوواک جوکووچ رافیل نڈال کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا چکے ہیں۔ ATP ٹور فائنل فیڈرر اور جوکووچ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے مینچیسٹر سٹی کو 1-1 میں 4 گول سے ہرا دیا۔ اس شکست پر مینچیسٹر سٹی کے مینیجر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے پلیئرز کی انتہائی خراب کارکردگی کا مظاہرہ نہیں دیکھا، لیکن مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال واٹفرڈ پر 2-1 کی جیت کے بعد انتہائی خوش ہیں۔ کہہ رہے ہیں انہیں ایک شاندار ٹیم کے بہترین کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ اسپینش فٹ بال لیگ میں بارسلونا نے روایتی حریف ریال میڈرڈ کو 0-1 میں 4 گول سے شکست دے دی ہے۔ بارسلونا کی جانب سے لوئس سوارز اور نیمار نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، سوارز نے 2 اور نیمار نے 1 گول کیا۔ انگلینڈ کے گولف پلیئر روری میکلروائے نے دبئی میں ہونے والی گولف ورلڈ ٹور چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر ان کا سکور 21 انڈر پار تھا۔ انہوں نے اپنے حریف ڈینی ولٹ پر 8 شاٹس کی برتری حاصل کی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ پیرس حملوں کے مختلف پہلوؤں پر تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے، تصاویر اور ویڈیوز آپ کو ملیں گی bbcurdu.com پر، جہاں اس سلسلے میں ایک خصوصی ضمیمہ بھی شائع کیا گیا ہے۔ سیربین میں اس وقت خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
برسلز میں پولیس پیرس حملوں کے مرکزی مشتبہ ملزم اور دیگر اسلامی شدت پسندوں کی تلاش کر رہی ہے. حکام نے سیکیورٹی کے اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں امریکہ اور اس کے اتحادی کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور بالآخر دولت اسلامیہ کو تباہ کر دیں گے. روس میں انسداد دہشت گردی کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران 11 اسلامی شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی حفیظ الرحمان کو قتل کر دیا ہے. پاکستان نے بنگلہ دیش میں حزب الف کے دو رہنماؤں کو پھانسی دیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بنگلہ دیش سے مفاہمتی انداز اپنانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کے متعدد اضلاع خشک سالی سے دوچار ہیں. دوسری جانب جنگلات کی کمی سے دوچار اس صوبے میں حکومت نے جنگلات کی 9,000 acres اراضی ایک وفاقی ادارے سپارکو کے حوالے کر دی ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بلوچستان اسمبلی نے اپنے حالیہ سیشن میں جنگلات کی 9,000 acres اراضی وفاقی تحقیقاتی ادارے سپارکو یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کو دینے کی قانون کی منظوری دی. قوانین کی منظوری سے قبل اسمبلیوں میں ان پر اچھی طرح سے غور و خوض کیا جاتا ہے، مگر بلوچستان اسمبلی نے اس اہم قانون کی منظوری صرف 5 minutes کے مختصر عرصے میں دی. اسمبلی میں 9,000 acres اراضی کی فراہمی کے لیے جو ترمیمی مسودہ قانون لایا گیا تھا، اس میں اراکین کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اراضی سپارکو کو کس علاقے میں دی جا رہی ہے، جس کا اندازہ خود حکومتی رکن پرنس احمد علی کے سوال سے لگایا جا سکے.
کون کون سی جگہ سے یہ پاکٹس اس میں جو ہے انڈیکیٹ ہیں، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کا ذکر ہے اس میں، بالکل نیشنل انٹرسٹ میں سب کو جو ہے وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے چیز ہو رہی ہے، لیکن یہ کہاں کہاں سے، کون کون سی جگہ سے؟ کیونکہ
رکن اسمبلی کے استفسار پر بلوچستان اسمبلی کے قائم مقام اسپیکر میر عبد القدوس بزنجو کا اس اراضی کے بارے میں کہنا تھا.
چنگول نیشنل پارک سے میرے خیال لیا گیا، اس میں گوادر رسبیلا اورا نہیں آئے گا.
بلوچستان میں انگول کے جنگلات کی کیا اہمیت ہے، یہ سوال پوچھا میں نے ماحولیات سے متعلق عالمی ادارے IUCN بلوچستان کے سربراہ فیض کاکڑ سے.
تو یہ ایک نیشنل پارک ہے، نیشنل پارک جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پروٹیکٹڈ ایریا ہے جس میں ورلڈ ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، اس میں اس کا پورا ایک کوڈ ہے، پورا ایریا انٹرنیشنل ایسٹ ہے.
محکمہ جنگلات حکومت بلوچستان کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ بلوچستان میں جنگلات پہلے ہی بہت کم ہیں. محکمے کی جانب سے سپارکو کو جنگلات کی اراضی دینے کی مخالفت کی گئی تھی، کیونکہ ان کے بقول اس کے بلوچستان کے ماحول پر مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے، مگر بلوچستان حکومت نے محکمے کی مخالفت کو اہمیت نہیں دی. فیض کاکڑ کا کہنا ہے کہ IUCN بلوچستان نے بھی بلوچستان حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ سپارکو کو انگول میں جنگلات کی اراضی نہیں دی جائے.
اب اس ایریا میں اس طرح کے زمین الاٹ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے انوائرمنٹل فرینڈلی ڈیسیژن نہیں ہے. ہم نے تو اس کے لیے لابنگ بھی کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ نہ ہو، بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا الٹرنیٹ کے اوپر آپ جو ہے، ہم اس کام کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس لوکیشن پہ ہم نے جو ہے آبزرویشن دی تو اس میں یہ جو ایریا ہے یہ لوکیٹ نہیں ہونا چاہیے.
نہ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی علاقے کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس کے 25% علاقے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے. محکمہ جنگلات کے ایک سابق سینئر افسر نے بتایا کہ بلوچستان میں جنگلات کا مجموعی رقبہ 5% سے بھی کم ہے. اس صورتحال کے باعث بلوچستان میں بارشوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس کے متعدد اضلاع ایک مرتبہ پھر خشک سالی سے دوچار ہیں. فیض کاکڑ کہتے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی کسی المیہ سے کم نہیں.
جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ عوام کے لیے قوم کے لیے ایک المیہ ہے، جس کے بہت زیادہ جو ہے اس کے افیکٹ ہیں، وہ بکریوں کو چارہ اور انسانوں کو خوراک اور مخلوقات کو رہائش کے علاوہ کئی ایسے بینیفٹ ہیں جس کو شمار کریں تو شاید آپ کے لیے وقت کم ہو.
محکمہ جنگلات کے سینئر افسر نے بتایا کہ انگریزوں کے دور میں بلوچستان میں جنگلات کے لیے جو اراضی مختص تھی اس کے 50% حصے پر قبضہ کیا گیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستانی فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین کے بنائے ہوئے ملبوسات عروسی دلہنوں میں بڑے مقبول ہیں. آج وہ شریک گفتگو ہیں ہماری ساتھی فیفے ہارون کے ساتھ. سنتے ہیں کہ حسن شہریار اپنی زندگی اور پیشے کے کن پہلوؤں پر بات کرتے ہیں.
کالی کالی رات میں کالے چشمے پہن کے آتا ہوں, ہر پارٹی کی جان بن جاتا ہوں.
آپ کی وابستگی, آپ کا نام, آپ کی شہرت جو ہے
جی
لاہور سے ہے.
میری فیملی جو ہے ہم لوگ پنجاب کے ہیں, مگر زیادہ سے زیادہ جو میں نے اپنی زندگی گزاری وہ نیو یارک میں گزاری ہے. میں 2 سال کا تھا جب میں ملک سے باہر چلا گیا تھا. میں واپس پاکستان آیا تھا جب میں 18 سال کا تھا.
آپ کا امریکن ایکسنٹ نہیں,
تھینک یو سو مچ. مجھے بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ یا ہر جگہ یہ لکھتے ضرور ہیں کہ یار یہ تھا ایکسنٹ کیوں جھاڑتا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میرا کم سے کم ایکسنٹ ہو.
بہت سارے لوگ جو ہیں ایک سرٹن سوسائٹی لیول پہ وہ 2 مہینے کی چھٹی کے لیے جاتے ہیں تو
امریکن ایکسنٹ ہو جاتے ہیں. میں نے تو بہت سے دوستوں کو دیکھا جو وہ چاہے 1 ہفتے کے لیے شاید دبئی گئے ہوں اور شاید آئی تھنک دبئی مال کے اندر سے نکل کے واپس آ کے وہ عربک ایکسنٹ پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ تو ہیں نیو یارک ریٹرن.
میں نیو یارک ریٹرن کا میں نہیں سوچا. میں آئی فیل موسٹ ایٹ ہوم ان نیو یارک. میں ایک سنگل پیرنٹ کا بچہ ہوں. میری والدہ بہت محنت کر کے کام کرتی تھی. دن میں 4 جابس کیا کرتی تھی فیفی. مجھے یاد ہے کہ وہ صبح کسی پیٹرول پمپ میں گیس ڈالتی تھی. میں اپنی زندگی میں کسی سے اتنا انسپائرڈ نہیں ہوتا جتنے میں اپنی والدہ سے ہوتا ہوں. 100 دفعہ تو سن لیتی ہوں گی مجھ سے دن میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کم ہے. میں 13 سال کا تھا جب پہلی نوکری مجھے ملی تھی. اسکول میں تھا اور مجھے لائبریری میں میں کتابیں واپس رکھا کرتا تھا ایکسٹرا کریڈٹ اور پیسوں کے لیے. کام کرنے کا نہ صرف شوق تھا, عادت بھی تھی. عادت کو میں نے شوق بنا لیا.
یہ شاید لوگ نہ سمجھے کیونکہ آپ کا جو امیج ہے وہ بہت گلیمرس امیج ہے.
میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میں اپنی سٹوری ضرور بتاؤں. میں نے تو اور چیزوں کا سامنا کیا. میں 18 سال کی تھا جب میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا. ہاں جی, اور میں اندھا رہا پورے 1 سال کے لیے. ڈاکٹرز نے کہا کہ مجھے کبھی میری آئی سائٹ واپس نہیں آئے گی. 16 آپریشنز ہوئے کل. آئی ہیڈ پریٹی مچ گیون اپ آن لائف. میں بڑا ناراض تھا. میں نہ کسی سے بولتا تھا. بہت کچھ بدل گیا 18 سال کی عمر میں. جب آپ نے مشکلات کا سامنا کیا ہو اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ لے لیا گیا تو شاید ہوپ ختم ہو گئی ہے. شوق بہت تھا فیشن کا, مگر میں نے سوچا تھا کہ ایک ہی بیٹا ہوں. والد صاحب سے میری اتنی ریلیشن شپ نہیں تھی, مگر وہ بھی ایم این اے تھے اس وقت. وہ پاکستان میں الگ تھے. پریشر رہتا تھا میرے دماغ میں کہ سکسیسفل ہونا ہے اور کوئی ایسی چیز کرنی جس سے ایٹ لیسٹ میری ماں جو ہے وہ پراؤڈ ہوں. میں سوچتا لوئر بنوں گا. بولنے کا تو مجھے بہت شوق ہے جیسے آپ دیکھ رہی ہیں, اور بے وجہ بھی بولتا رہتا ہوں, مگر بولتا رہتا ہوں. یا میں پالیٹکس میں چلا جاؤں گا اور ابو کو خوش کر دوں گا. مگر
اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ٹاک شو کریں گے.
میں نے اس کا خواب دینے کا میں نے ضرورت نہیں کی. جب نظر واپس آئی تو ڈپریشن بھی بہت تھا. وہ جو شکل تھی وہ رہی نہیں تھی. دیئر وار اوور 400 سٹچز آن مائی فیس. میری آئی لیڈز ہیڈ ٹو بی سٹچڈ بیک. میری اسکن جو تھی وہ گرافٹ ہوئی تھی. میری ٹانگوں سے اتار کے میرے منہ پہ لگائی گئی تھی. تو میں کافی برا لگتا تھا. آبویسلی ماڈل تو کوئی بنانا نہیں چاہ رہا تھا بیکاز شکل پہ اتنے زیادہ سکارز تھے. آج بھی ہیں مگر اب کام ہے.
آئی ہیو نیور نوٹسڈ. ہوایور ہیز ڈن اٹ ہیز ڈن اے گڈ جاب.
ٹراما اسپیشلسٹ ہیں اور پلاسٹک سرجن ہیں. انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا مگر تب بہت زیادہ تھے. آئی گیس میں شاید لکی تھا. تو ایک ڈیزائنر تھی نیلوفر شاہد, ان کا شو تھا اور میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جی میں نے ماڈل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا مائنڈ نہ کرنا ہے تمہارے جو شکل پہ جو ہوا. میں نے کہا میں جانتا ہوں, مگر مجھے کوئی ایسی چیز دیتے ہیں کہ میں کچھ کر سکوں. پھر میں نے کہا کہ جی مجھے شو ڈائریکٹ کرنے کا بڑا شوق ہے. میں فرنٹ پہ نہیں آؤں گا, مجھے بیک اسٹیج کرنے دیں. انہوں نے کہا اچھا آئیڈیاز لے کے آؤں. تو انہوں نے مجھے کرنے دیا. تب ایک نیا نیا اخبار آیا تھا کال دا نیوز. انہوں نے پھر ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے میرا نام غلط لکھا. انہوں نے مجھے انٹرویو کیا. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ نیا لڑکا آیا حسن جہانگیر
جو ہوا ہوا
بالکل وہی والا. اور وہ جو آرٹیکل ہے نا وہ آج تک میرے ٹیبل پہ میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے. بیکاز میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک دن میرا نام یہ سچ صحیح لیں گے.
ابھی بھی صحیح نہیں لیتے. ایچ ایس وائی کہتے ہیں حسن شہریار.
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں ایچ ایس وائی میں نے خود ہی رکھا. بیکاز ایچ حسن شہریار کہنا میرے باہر کے دوستوں کے لیے بڑا مشکل تھا. پیار سے سارے جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے شیرو کہتے ہیں. آمنہ حق کے جو والد صاحب ہیں اور میرے والد صاحب ہیں وہ بہت قریبی دوست ہیں پنجاب
کے. صاحب کی بات کہہ رہے ہیں
جی. ان کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا. تو جب میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے نام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں شیر پنجاب ہوں تو یہ شیر ہوا ہے.
ایک سوال میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ برائڈل کچور جو ہے تو آپ نے شروع کیا تھا
ब्राइड मेरा सबसे फेवरेट चीज भी ब्राइडल ही है
बट ऑलवेज द बेस्ट मैन नेवर द ब्राइडग्रूम
अभी तक तो ये नहीं हुआ
शादी तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना ये नहीं है कि सिर्फ एक लीगल चीज
नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ प्यार के लिए भी शायद जिंदगी में वक्त निकालना पड़ता है मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी गलती है शायद मैं इतना ज्यादा कंज्यूम हो गया हूँ काम के अंदर दूसरे रिलेशनशिप के लिए मैंने टाइम नहीं निकाला आए बड़े
अकेलापन महसूस होता है आपको कभी कभी आपके इर्द गिर्द इतने लोग हैं
जितने मर्जी आपके इर्द गिर्द लोग हों आपको अकेलापन महसूस होगा बिकॉज हर इंसान आपके इर्द गिर्द जो है वो आपका अपना सच्चा नहीं है और उसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में मेरे मामू में गॉड ब्लेस हिम वो फौत हुए थे 2 साल पहले मगर उसके कुछ चंद महीनों पहले ही मेट समवन वो इतने खुश थे I remember his word. He said, love can come at any time. Don't plan it.
It
can come
at any time.
You know, I think sometimes love keeps an eye out for you and it comes to you when you're ready. शायद आपको खुद ही ना पता।
इतनी romantic बात।
ये तो भी मैं शुरू हुआ हूँ फिर इसके लिए तो एक पूरा एक अलग शो चाहिए होगा। Maybe I still have a chance. Who knows?
ये आपका जो शो है Tonight is Rizwan।
जी।
पहले शो में मुझे याद है कि तकरीबन पूरा शो अंग्रेजी में
अंग्रेजी में था कोशिश कर रहा हूँ आई लाइक टू लर्न तो मैं देखते के हर एपिसोड देख के कोशिश करता था
करण जौहर के कितने शोज देखे हैं आपने
आपको पता है बड़े लोग मुझे करण जौहर को कंपेयर करते हैं और मैं उसको अपनी एक तारीफ ही समझता हूँ आई एम अ बिग फैन
मैं कंपेयर नहीं कर रही मैं ये पूछना चाहती हूँ कि करण जौहर ने आपका शो देखा है
किससे मैंने सुना था कि उसने कोई ट्वीट भी किया था इसके बारे में और कोई अच्छी ट्वीट थी मैं सारे टॉक शो से इंस्पायर हूँ मैं टॉक शोज देखता हूँ बहुत
पाकिस्तान में टॉक शोज पॉलिटिकली होते हैं
हाँ मैं पाकिस्तान के टॉक शोज में से कम देखता हूँ वी ऑल नीड टू बी एबल टू स्लीप इन पीस एट नाइट
आपका शो आपके ख्याल में इवॉल्व हुआ है उस वक्त से
बहुत ज्यादा आपको दिमाग में होता है कि मैं HSY हूँ और मैं HSY के तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ और मैं भी बड़ी चीज हूँ याद रखना पड़ता है कि आप किससे बात कर रहे हैं कौन से अल्फाज यूज करेंगे उनको कैसे कंफर्टेबल करेंगे
क्योंकि आप लोगों को जानते हैं तो आप झिझकते हैं थोड़ा क्योंकि आप उनके राज भी जानते हैं
मगर अब मैं नहीं झिझकता बिकॉज अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी नजर से नहीं मैं बाहर वाली इंसान की नजर से देखूं एक इनसाइड जोक ना लगे मेरे घर में जो हमारे कुक है हमारी फैमिली की तरह हमारे से इतने सालों से AJ उनका नाम है मैं AJ की सबके नाम यही है सबने छोटे किए हैं मेरे वो अपना अपने आपको ZD कहता है आप उसको उनको जाहिद नहीं कह सकते वो फख्र करते हैं और मैं भी खुश होता हूँ अगर वो उसमें उनकी खुशी है तो क्यों नहीं उन्होंने नाम अपना 3 letters यूज कर लिए ऐसी कौन सी बात है
आजकल अब टुनाइट विद HSY का 3rd season रिकॉर्ड कर रहे हैं
आधा रिकॉर्ड कर लिया और अभी आधा रिकॉर्ड होगा बहुत अच्छा जा रहा है नया टैलेंट पाकिस्तान में इतना ज्यादा आ रहा है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेलीविजन एंड ड्रामा आई फाइंड नॉट ओनली कि वो बहुत ज्यादा बात करने के लिए तैयार हैं वो बड़े सेल्फ एनालिटिकल भी हैं ये मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन में बड़ी कम थी
गेम भी चेंज हो गई है ना
गेम भी चेंज हो गई है क्योंकि ज्यादा कंपैरेटिव हो गई है मगर
4 celebrities तो होते थे हमारे मुल्क
बिल्कुल
तो उस वक्त वो दे वर सो हाई अप इन द स्काई सितारे क्या चांद सूरज हर चीज
यूनिवर्स उनके लिए कम था जी
हसन इस शो से आपकी जिंदगी पे असर कुछ पड़ा है
बहुत ज्यादा
किस तरह
फैशन की दुनिया में हम गुम हो जाते हैं एक आम इवामी इंसान के लिए वो दुनिया बड़ी अलग करके है जब आप टीवी हैं तो आप इजाजत के बगैर अगर वो टीवी शो ऑन कर दें आप किसी घर का एक हिस्सा हो जाते हैं वो 1 घंटे के लिए वो आप उनके घर के अंदर मेहमान होते हैं आपकी बातें सुनी जाती हैं वो ये नहीं देख रहे होते कि आप डिजाइनर हैं क्या है मैंने नोट किया कि लोग आपसे बात भी करना चाहते हैं कहीं एयरपोर्ट जाओ या कहीं रेस्टोरेंट तो लोग बात करने आते हैं कि आपका शो हमें बहुत पसंद है पहले जमाने में क्या करता था कि जी मुझे ब्राइडल बड़ा पसंद है मैंने अपनी बेटी को लेके आना अब जो कॉन्वर्सेशन है वो शायद बदल गई है अब वो लोग आते हैं कहते हैं कि आपने वो सवाल पूछा था बड़ा अच्छा लगा था कभी आके ये भी कहते हैं कि वो शो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा आपने तो सही बात ही नहीं की मेरी माँ भी देख रही होंगी कोई फ्लूट फैशनिस्टा डिवास भी देख रहे होंगे और कोई आम शहरी भी
हाई फ्लूटिंग फैशनिस्टा डिवा है
नहीं मैं फैशनिस्टा जरूर हूँ मगर डीवा नहीं
नहीं
नहीं डीवा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ बड़े लोगों का ख्याल है और आई थिंक वो गलत समझते हैं मैं लड़ाई से बहुत डरता हूँ कॉन्फ्रंटेशन मुझे हमेशा अच्छी नहीं लगी
ना मेरे तो कॉन्फ्रंटेशन से भरी हुई है
मैं कॉन्फ्रंटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं कॉन्फ्रंटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ मैं अपने आप को डीवा नहीं कह सकता मैं बड़े डीवास को जानता हूँ आप बहुत डीवास को अच्छी तरह जानती हैं
डिजाइनर्स बहुत ही समझते हैं कि साइज 0 या बहुत ही पतली जो मॉडल्स हैं वो कैटवॉक पे अच्छी लगती है
अगर आप सोशल मीडिया पे हमें कभी फॉलो करें तो मैंने एक नया हैशटैग बनाया इट्स कॉल्ड शाइन इन HSY बहुत से लोगों के लिए एक एस्पिरेशनल वैल्यू बन जाती है कि जब तक वो मॉडल की तरह नहीं लगेंगी तो वो आउटफिट में अच्छी नहीं लगेंगी तो हमने सोचा क्यों ना हम उन क्लाइंट्स को हीरो बनाएं इन सर ऑफ आवर मॉडल्स, क्यों ना उनको फील कराएं कि जो उन्होंने पहना हुआ है वो ज्यादा बेहतर लग रही है। हम हर हफ्ते 2 या 3 तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अपने ब्लॉग पे जरूर लगाते हैं और लोगों को कहते हैं आप अपनी पर्सनल तस्वीरें भेजें। हाँ, कुछ होती हैं साइज 0, कुछ होती हैं साइज 22, 24, 26।
आपने हमें बताया अपने ऑपरेशंस के बारे में और जो आपके फेस पे स्कार्स वगैरह आए थे
जी।
फैशन की दुनिया में भी, शोबिज़ की दुनिया में भी योर फेस इज योर सिग्नेचर, जिस तरह लोग दिखते हैं या हाउ यंग यू आर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं।
यंग आदमी के लिए शायद नहीं,
वुमेन आर नेवर अलाउड टू एज।
नो, वुमेन आर नॉट अलाउड टू एज। नो,
फिलर्स, बोटॉक्स, फेस लिफ्ट, इस किस्म की चीज जो है बहुत ही आम हो गई है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
अगर आप अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं जिसके अंदर आप इंटरनली खुश होंगे, बिकॉज इंटरनल हैप्पीनेस जो होगी ना वो आपके एक्सटर्नल पे बाहर आएगी। अगर आप लिपस्टिक लगाना चाहती हैं जिसकी वजह से आप खुश होंगे, या अगर बंदा विग लगाना चाहता है जिसकी वजह से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, तो वो जरूर करें। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा किया हुआ है और वो पहचाने भी नहीं जाते, मगर अगर उसमें उनकी खुशी है तो देन आई एम नॉट
गोइंग टू क्वेश्चन। आपकी खुशी है?
मेरी खुशी बिल्कुल। देखिए जी, मैंने तो आई हैड 16 प्लास्टिक सर्जरीज ऑन माय फेस। अगर मेरी खुशी वैसी होती कि मैं, मेरी आंख अगर टेढ़ी होती है, मेरी स्किन उस तरह रहती आगे ऊपर नीचे, तो मैं छोड़ देता, मगर उसमें मेरी खुशी नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरी स्किन ठीक हो। मेरे बाल सारे गिर गए 21 साल की उम्र में, मैं गंजा होना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा, वो भी एक्सीडेंट की वजह से।
वो आपकी एक लुक बन गई है ना।
मगर मैंने बड़े बाल लगवाए जी, मैंने ग्लू करके भी लगवाए, मैंने विगें भी पहनी, मैंने हर चीज किया। अब जहाँ तक रह गया बोटॉक्स का, मैं ये कह सकता कि मैं आगे जाके और कितना कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। मेरी अंदर की खुशी जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरे लोगों के साथ खुश शायद पेश ना आ सकूं। हर चीज की एक लिमिट होती है, प्यार की लिमिट होती है, नफरत की लिमिट होती है, बोटॉक्स की लिमिट होती है।
बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल।
फैशन डिजाइनर हसन शहरयार की बातें आपने सुनी और अब वसतुल्लाह खान का हफ्तावार कॉलम बात से बात।
एक मुसलसल हुस्न इत्तफाक है कि जब जब भी पाकिस्तान में कयास आराइयां जोर पकड़ती हैं कि सियासी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के माबैन तरजीहात और हिकमत अमली का इख्तलाफ पैदा हो रहा है, मजहबी सियासी जमातें और गिरोह सियासी हुकूमत को नजरियाती जिम्मेदारियां याद दिलाने लगते हैं। जैसे मजहबी सियासी और जहादी जमातों के इत्तेहाद मिल्ली यकजहती काउंसिल ने इस्लामाबाद में अपने ताज़ा इजलास में नवाज शरीफ हुकूमत को याद दिलाया कि पाकिस्तान को एक लिबरल रास्ते पे डाल रास्ता रोका जाएगा। ताहम ये वजाहत नहीं की गई कि मिल्ली काउंसिल के नज़दीक लिबरल से क्या मुराद है। पाकिस्तान में जो आईन और पार्लिमानी निज़ाम नाफिज है वो भी लिबरल डेमोक्रेसी के तसव्वुर से पैदा हुआ। तहरीर तकरीर और सियासी जमातों को काम करने की आज़ादी भी एक बुनियादी लिबरल कदर है। आईन में शहरियों के अकायद के एहतराम और अकलियतों के बुनियादी मजहबी और समाजी हकूक के तहफ्फुज की जमानत भी एक लिबरल तसव्वुर है, और मजहबी और नस्ली मुनाफरत फैलाने को जुर्म करार देने का तसव्वुर भी लिबरल है। जिना साहब की 11 अगस्त 1947 की तकरीर भी एक लिबरल मुसलमान रियासत में मुमकिन मजहबी और नस्ली रवादारी का खाका है। इन मानों में अगर किसी पाकिस्तानी वजीर आजम के मुंह से निकल गया कि मुल्क का मुस्तकबिल एक लिबरल और जमहूरी निज़ाम से वाबस्ता है, तो इस कदर सीख पाई क्यों। मिल्ली यकजहती काउंसिल के इजलास में जमातुद दावा के सरबरा हाफिज मोहम्मद सईद ने फरमाया कि जिस शख्स यानी नवाज शरीफ ने शरीयत बिल मुतारिफ करवाया, वही शख्स अब सेकुलरिज्म की बातें कर रहा है, चुनाचे नजरियाती जमातें कलमे की हुरमत के तहफ्फुज के लिए मुत्तहिद हो जाएं। बेहतर होता हाफिज साहब ये भी बता देते कि नवाज शरीफ ने अपनी किस तकरीर, बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकुलरिज्म की इस्तला इस्तेमाल की, और कलमे को 97% मुसलमान आबादी के देश में भुट्टो के इस्लामी सोशलिज्म के बाद अब कौन सा संगीन खतरा दरपेश है। अगर सेकुलरिज्म का मतलब सिवाय इसके कुछ और है कि अपने अकीदे पे कायम रहो और दूसरे के अकीदे को मत छेड़ो, तो फिर सेकुलरिज्म यकीनन एक मुजर नजरिया है और उसकी मुखालिफत बिल्कुल जायज। अगर इस बात पे पाकिस्तानियों का इजमा है कि पाकिस्तान निफाज शरीयत के नाम पे बना था, तो इस मुल्क में यकीनन किसी भी तरह के इज्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मगर इसी उसूल के तहत जब जब भी राष्ट्रीय सेवक संघ हिंदू अक्सरियती भारत में रामराज के निफाज का झंडा बुलंद करे, تو ملی یکجہتی کونسل اتر پردیش میں قائم مرکزی دارالعلوم دیوبند اور جماعت اسلامی ہند سے بھی درخواست کرے کہ آئندہ ایسی اپیلوں سے پرہیز کیا جاوے کہ بھارتی مسلمان آر ایس ایس کا راستہ روکنے کے لیے سیکولر جماعتوں کا بھرپور ساتھ دیں۔ بھارت کو چھوڑیے، لبرلزم اور سیکولرزم اگر اتنا ہی خطرناک ہے تو پھر برادر مسلمان ملک ترکی کو علماء کرام کس نظریاتی خانے میں فٹ کرنا پسند فرمائیں گے اور حکومت پاکستان کو ترکی سے ہوشیار رہنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ اجلاس نے ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر اسلامی قرار دیا۔ جانے ملی یکجہتی کونسل میں شامل جماعتیں اس طرح کے غیر اسلامی فیصلے کرنے والی عدالت سے آئندہ کسی بھی مقدمے میں انصاف طلب کریں گی بھی کہ نہیں؟ اجلاس نے دنیا بھر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے دو رہنماؤں کی پھانسی کی شدید مذمت کی۔ اگر وقت اجازت دیتا تو ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس پیرس حملوں کے بعد کچھ مساجد پہ حملوں کا نوٹس بھی لیتا اور ریاست ٹیکسس کے قصبے فلوگر ویل کے اس 7 سالہ غیر مسلم بچے جیک سوانسن کے جذبے کو بھی سراہتا جس نے اپنے محلے کی مسجد میں توڑ پھوڑ کی خبر سننے کے بعد مسجد کی صفائی کے لیے امام صاحب کو اپنی گلک تھما دی جس میں $20 کی ریزگاری جمع تھی۔ امام مسجد نے جیک کو گلے لگاتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا، جیک کے $20 ہمارے لیے $20,00,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ علاقے کی مسلم کمیونٹی نے اگلے دن جیک گھر گھر پہنچ کے اسے تحفوں اور پھولوں سے لاد دیا۔ ہم باوجود ٹی وی دیکھنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کا مشورہ تو نہیں دیں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے نظریاتی تحفظ کی مصروفیت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی اخبارات باقاعدہ پڑھا کرے۔ ذات کے کمرے سے نکل کے تازہ ہوا کھانے سے صحت کے ساتھ ساتھ خیالات بھی تازہ ہوتے رہتے ہیں۔
وسط اللہ خان سنا رہے تھے اپنا کالم بات سے بات۔ اگر آپ یہ کالم یا سیربین میں شامل دوسرے موضوعات کے بارے میں پڑھنا چاہیں یا تصاویر اور ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو پتہ ہے bbcurdu.com۔ اور اب سنتے ہیں آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے کویت سے۔ ایس ایچ عظیم لکھتے ہیں، میرا تعلق یو پی کے غیر معروف قصبے سے ہے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد زیادہ عرصہ کانپور اور آگرہ میں گزرا۔ اب اپنی کمپنی کی طرف سے کویت میں تعینات ہوا ہوں تو معمولات زندگی بہت بدل گئے ہیں۔ سب سے خوشگوار تبدیلی یہ آئی ہے کہ میں سیربین کا باقاعدہ لسنر بن گیا ہوں۔ انڈیا میں کبھی کبھار چلتے چلاتے آپ لوگوں کی آواز کان میں پڑ جاتی تھی، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بیٹھ کر توجہ سے آپ کا پورا پروگرام کبھی نہیں سنا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ اضافہ بھی فوری طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے کویت آیا ہوں آپ کی نشریات کے دوران ساکت بیٹھا رہتا ہوں، اور فون کی گھنٹی بجے یا دروازے پر دستک ہو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بی بی سی اردو سروس کی قدر مجھے پردیس میں آ کر معلوم ہوئی ہے، اور اب سوچتا ہوں کہ اتنا عرصہ میں نے خود کو اس عظیم نعمت سے کیوں محروم رکھا۔ ویکینڈ میں آپ کے پروگرام مزید دلچسپ اور معلومات افزا ہو جاتے ہیں۔ وسعت اللہ خان کی باتیں، نصرت جہاں کی فلمی گپ شپ اور سامعین کے خطوط میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے پرانے اور مستقل مکتوب نگاروں کی آواز بھی نشر کیا کریں۔ مثلا محمد اسلم آرزو کے فرمودات اگر انہیں کی آواز میں نشر ہوں تو کتنا مزہ آئے، اور زاہد حسین دشتی اگر بزبان خود حکومت وقت کے بارے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں تو آپ کی نشریات کو 4 چاند لگ جائیں۔
4 چاند تو آرزو صاحب کی آواز ہی لگا دے گی جناب، دشتی صاحب بھی آ گئے تو 8 چاند ہو جائیں گے۔
لیکن عظیم صاحب، صوتی پیغامات کے لیے تو ایک علیحدہ پروگرام موجود ہے۔
جی ہاں، جمعرات کے روز ہم اپنے سامعین کی آوازیں بھی نشر کرتے ہیں، لیکن کویت کے عظیم صاحب خطوں کے پروگرام میں ہی اپنے پسندیدہ مکتوب نگاروں کی آوازیں بھی سننا چاہتے ہیں۔
تو پھر ان کی فرمائش نوٹ کیے لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے چک نمبر 94P، ضلع رحیم یار خان سے۔ مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں، بی بی سی کی پوری ٹیم کو محبت بھرا سلام پہنچا دیجئے۔
پوری ٹیم تو ہزاروں افراد پہ مشتمل ہے حضور، ہمیں ذرا کوئی ہلکی اسائنمنٹ دیجئے۔
ان کی مراد غالباً بی بی سی اردو سروس کی ٹیم سے ہے۔
یہ کام آسان ہے، تو لیجئے اس نشریے کے ذریعے آپ کا سلام ہمارے تمام ساتھیوں تک پہنچ رہا ہے۔
مقبول صاحب لکھتے ہیں، آپ جب اردو میں کہتے ہیں کہ یہ بی بی سی اردو سروس ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔
تو کیا ہمیں عربی، فارسی یا ٹرکش میں کہنا چاہیے؟
نہیں، ان کا مطلب ہے کہ اردو تو آپ بول ہی رہے ہیں، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت؟
او، یہ تو بڑا باریک نقطہ اٹھایا مقبول صاحب نے، بھائی اس پہ تو غور کرنا پڑے گا ذرا۔
تو ٹھیک ہے، آپ غور کیجئے، میں خط کا باقی حصہ پڑھتی ہوں۔ مقبول صاحب لکھتے ہیں، مینا کے حادثے میں جو لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ ان کے لیے ہلاک شدہ گان کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے مسلمانوں کے لیے آپ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً مارے گئے، قتل ہوئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، راہی ملک عدم ہوئے، جہان فانی سے رخصت ہوئے، ہلاک ہوئے، جاں بحق ہوئے۔ آخر شہید ہونے والے لوگوں کے لیے آپ کی کوئی واضح پالیسی کیوں نہیں ہے؟
پالیسی تو بڑی واضح ہے مقبول صاحب، کسی بھی حادثے یا لڑائی میں مرنے والا شخص اس دنیا سے تو رخصت ہو جاتا ہے، اگلی دنیا میں اس سے کیا سلوک ہوتا ہے اور اس کے حصے میں کیا آتا ہے، اس کا فیصلہ ہم یا آپ تو نہیں کر سکتے۔ ایران اور عراق کی جنگ میں مارے جانے والے افراد کے لیے دونوں ممالک اپنے اپنے طور پہ شہید کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن ہماری خبروں میں کسی فریق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ ایک نشریاتی ادارے کے طور پہ ہمارا فرض صرف حقائق بیان کرنا ہے، نیک و بد کا فیصلہ کرنا یا جزا و سزا کا حکم لگانا یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے۔
ڈیرہ اسماعیل خان سے لیاقت علی عوان لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ بی بی سی کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا اور آپ کو ہر روز سامعین کے سینکڑوں خطوط موصول ہوتے تھے۔ بش ہاؤس ایک ایسا گھریلو نام تھا جو ہر کس و ناکس کی زبان پر تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بدلی اور سینکڑوں ریڈیو ٹی وی چینل منظر عام پر آ گئے۔ بڑے شہروں میں لوگ آپ کی سروس کو بھول ہوں، لیکن اندرونی سندھ کے وہ گوٹھ اور شمالی پاکستان کے وہ کوہستانی دیہات جہاں ٹیلی ویژن تو کیا بجلی کی بنیادی سہولت بھی موجود نہیں ہے، وہاں بھی لوگ اپنے ٹرانزسٹر ریڈیو میں چار سیل ڈال کر بی بی سی اردو سروس کی شہریات بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ عالمی نشریات کی سیلگار کے دور میں بھی آپ کا قائم و دائم رہنا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔
شکریہ ایوان صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں اب بھی سینکڑوں تعریفی خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں جنہیں نشر کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، لیکن آپ جیسے مستند اور جہید سامع کی جانب سے ہماری محنت کا سراہا جانا ہمارے لیے واقعی اعزاز کی بات ہے۔ آپ کے مشورے ماضی میں بھی ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں اور ہم مستقبل میں بھی آپ کی جانب سے ایسی ہی کرم فرمائی کی توقع رکھتے ہیں۔
عوان صاحب نے بڑے شہروں میں ریڈیو کے زوال اور ٹیلی ویژن کے عروج کا ذکر کیا ہے، تو ہم انہیں یاد دلا دیں کہ ایف ایم کی شکل میں ریڈیو آج بھی زندہ ہے اور بی بی سی اردو سروس کے 3 خبر نامے ہر روز ایف ایم پر نشر ہوتے ہیں، اور ہفتے میں 5 روز بی بی سی اردو سروس کا ٹی وی خبر نامہ پاکستانی چینل آج کے توسط سے نشر ہوتا ہے۔
ضلع کولو سے خالد کالکانی صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر بٹیر کا غیر قانونی شکار ہو رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور محکمہ جنگلات نے اس عمل کو نہ روکا تو کچھ عرصہ بعد یہ پرندہ علاقے میں نایاب ہو جائے گا۔
شاہ پور چاکر سے عبد الرزاق شر کو شکایت ہے کہ ہر موسم گرما میں ہماری ریڈیو نشریات لہروں کی اونچ نیچ کا شکار ہو جاتی ہیں۔
اور ضلع بگٹی سے قیصر خان صاحب کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں رشوت اور سفارش کے بغیر پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکری نہیں مل سکتی، کیونکہ تمام بھرتیاں سیاسی بنیادوں پہ کی جا رہی ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خط لکھنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اپنا نام اور اپنی بستی کا نام صاف ستھرا لکھ کر بھیجیں، اور ہو سکے تو انگریزی کے کیپیٹل حروف میں دہرا بھی دیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک عنوان ہے، صنفی تقریب تفریق میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بی بی سی کے کیلکولیٹر کی مدد سے آپ اپنے ملک میں صنفی تفریق کے بارے میں جان سکیں گے اور یہ بھی معلوم کر سکیں گے دنیا میں آپ کے ملک کا مقام کیا ہے۔ تلاش کے خانے میں اپنے ملک کا نام درج کریں تو آپ کے سامنے صنفی برابری کی عالمی درجہ بندی سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں بی بی سی اردو سروس کے پروگرام سیربین میں خصوصی نشریات بھی شامل ہیں، وہ بھی سنیے۔ اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی لیزا حق، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے سنتے چلیے.
برسلز میں پولیس پیرس حملوں کے مرکزی مشتبہ ملزم اور دیگر اسلامی شدت پسندوں کی تلاش کر رہی ہے. حکام نے سیکیورٹی کے اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں امریکہ اور اس کے اتحادی کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور بالآخر دولت اسلامیہ کو تباہ کر دیں گے. روس میں انسداد دہشت گردی کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران 11 اسلامی شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی حفیظ الرحمان کو قتل کر دیا ہے. پاکستان نے بنگلہ دیش میں حزب مخالف کے 2 رہنماؤں کو پھانسی دیے جانے پر تید رد عمل کا اظہار کیا ہے. میانمار میں فیروزے کی کان میں مٹی کا تودا زمین میں دھس جانے سے کم 90 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.